یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں بعض ایسے حقائق سے آشنا کیا جو کروڑوں اربوں انسان نہیں سمجھ پائے, اور یہ کتنا بڑا لطف ہے خدا نے متعلق کا اگر ہم اس کو درک کر پائیں کہ اربوں انسانوں کے اندر اس نے کچھ چند کروڑ انسانوں کو امام حسین کی شناخت دی ہے. ہمیں چونکہ تقریباً مفت میں ملی ہے تو ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگا, لیکن یہ کہ الحمدللہ رب العالمین پروردگار عالم نے یہ لطف فرمایا. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے اس نعمت پر شکر بجا لانے کے لیے کہ پروردگار عالم نے یہ احسان فرمایا ہمارے حق میں, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و صلی علی محمد و اجل خدا نمتال نے اپنی کتاب میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و صلی علی محمد و محمد. پروردگار عالم نے جو اپنی کتاب میں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اس میں چیزوں کے حقائق کو بیان فرمایا ہے. جو اسلام کا تربیت کا نظام ہے وہ یوں احساس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جبر کے اوپر تو نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, خدا نے تعالیٰ جبر نہیں کرتا, حکم دیتا ہے کہ بھئی مسلمان ہوئے تو نماز پڑھنی ہوگی, لیکن جبر نہیں کرے گا کہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تکوینی جبر کر دے. تکوینی جبر تشریعی جبر کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ خدا تعالیٰ سورج سے کہتا ہے کہ وہ اپنے مدار میں گھومے, وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سورہ یاسین, ہر ایک سورج چاند اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں, یہ خدا کا حکم ہے کہ ایسے گھومیں. اب کیا مثال کے طور پر سورج یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں گھومتا؟ نہیں, وہاں پہ کچھ ارادہ ہی نہیں ہے. یہ تکویناً خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا ہو جائے گا, وہ کہے گا تو ہوگا. اب خدا تعالیٰ نے مثال کے طور پر تکویناً مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو اس خلقت میں خلق کیا, یہ نہیں ہے کہ مثلاً میں اور آپ اس خلقت کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ تو خدا تعالیٰ کا کائناتی نظام ہے, اس کائناتی نظام میں کہتا ہے یہ ہو تو ہو جائے گا. تو اس نے تکویناً ارادہ کیا کہ مثلاً پتھروں میں ارادہ نہ ہو, نہیں, تکویناً ارادہ کیا کہ پودوں میں گروتھ ہو, ہے, تکویناً ارادہ کیا کہ جانوروں میں ریپروڈکشن ہو, چلو ہو گئی. اس نے تکویناً ارادہ کیا کہ انسان مختار ہو, انسان کے اندر ارادہ ہو گیا. یہ خدا نے بتایا کہ تکوینی احکامات ہیں, ان کے اندر تو کوئی حکم قبول کرنا نہ کرنا یہ نہیں ہوتا ہے. پھر خدا تعالیٰ کے ان تکوینی احکامات کے بعد ایک حکم آتا ہے جس کو وہ قانون کہتے ہیں، تشریعی، شریعت بناتا ہے، قانون بناتا ہے، کہتے ہیں نماز پڑھو. اب یہ جو احکام ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جس میں اس نے فالو کرنے کے سارے انسٹرومنٹ دیے ہوئے ہیں، کرنا بھی واجب ہے، نہیں کریں گے ہماری کوئی مصلحت ہے جو خطرے میں جائے گی، ہمیں کوئی نقصان ہے جو ہوگا. اب یہاں پہ جو خدا تعالیٰ نے مثال کے طور پہ انسان کی خلقت کے، اچھا یہ جو تشریعی احکامات ہوتے ہیں یہ اللہ کا تربیتی نظام ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، اس سے تمہاری تربیت ہوگی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ان سب کے اندر انسان کو بڑھنے کا امکان دیتا ہے، گروتھ کا امکان دیتا ہے. اچھا اب ان کے اندر کیسے کنونس کرتا ہے کہ انسان خدا کے حکم کو مان لے، یہ بہت بڑا مسئلہ. کائنات میں اور کوئی ہے جو خدا کا حکم نہ مانے؟ ایک جن، ایک انس، اس کے سوا اور کون ہے؟ میں نے عرض کیا ستارے، سیارے، مثلاً پودے، کوئی ہے جو خدا کا حکم نہ مانے؟ نہیں، کسی میں نہیں طاقت. فرشتے جو خدا کہے گا کریں گے، کوئی حکم کا انکار کر ہی نہیں سکتا. یہاں پہ پوری کائنات میں جو خدا کے حکم کا انکار کر سکتا ہے وہ بھی طاقت خدا نے دی ہے، وہ انسان ہے. اور مثلا سورہ رحمان کی آئے کریم فبأی آلائے ربکما تکذبان، جن ہے تو یا انسان ہے یا جن ہے، اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے. تکویناً ان کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہے ہی نہیں نافرمانی کرنے کا. یہ انسان اور جن ہیں جس کے پاس تکویناً یہ انسٹرومنٹس دیے گئے ہیں کہ وہ نافرمانی کر سکتے ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ نافرمانی نہ کریں جبکہ ارادہ دیا ہے کہ کر سکتے ہیں، تو کیسے کنونس کرتا ہے کہ ہم نافرمانی نہ کریں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم نافرمانی کریں، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ جبر کرے. وہ تو پھر جبر کروانے تو فرشتے خلق کر لیتے، وہ تو ویسے ہی نسبح بحمدک ونقدس لک تھے. تو اب کیا کرتا ہے خدا تعالیٰ؟ انسان کو بصیرت دیتا ہے، ریالٹیز کو بتا بتا کے، حقائق بتا بتا کے. تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی تمہاری دنیا ختم ہو جائے گی، تم ایک اور جگہ جاؤ گے، وہاں پہ تمہارا وجود جاری رہے گا. تو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ دو مفہوم کو خدا تعالیٰ اصرار کرتا ہے کہ تم سمجھو. اگر یہ دو مفہوم تم سمجھ گئے تو تمہارے لیے خدا تعالیٰ کی تشریح احکامات کی پیروی آسان ہو جائے گی. ایک حکم یہ ہے کہ بھائی مالکیت کس کی ہے، مالک کون ہے؟ تو بتایا کہ بھائی مالک خدا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے خدا تعالیٰ کا، ہم لوگ جو ہیں وہ مالکین نہیں ہیں. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اگر اچھے ہوئے تو امانت دار ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے ہم لوگ. دوسری بات تھی کہ بھائی زندگی کے جو لمٹ ہیں وہ کیا ہیں، لائف کی لمٹ کتنی ہے؟ تو عرض ہوا کہ لائف کی لمٹ جو ہے وہ 50-60 سال نہیں ہے، تو دنیا کی زندگی ہوتی ہے. لائف کی لمٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو لمٹ ہے وہ ایکچولی نو لمٹ ہے، ابدیت ہے، خالدینہ فیہا ہے، اس میں کوئی لمٹ ہے ہی نہیں ایکچولی. تو اگر یہ دو کانسیپٹ سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جو دونوں کا تعلق حقیقت سے کہ بھائی یہ حقیقت سمجھ میں آئے، تو اس طرح خدا تعالیٰ کا نظام بنتا ہے. اب ان حقیقتوں کو سمجھانے میں خدا تعالیٰ نے انبیاء کو، انبیاء کے نام ہمیں بتائیں، انبیاء کون ہیں، اور مثلا اولو العزم انبیاء کون ہیں، عام نبی میں اور اولو العزم نبی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ پھر پیچیدگیوں میں ہم چلے جاتے ہیں کہ اولو العزم نبی اور عام نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، انبیاء کن کن خطوں میں آئے، کن خطوں میں نہیں آئے، اگر نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے، آئے تو پتہ کیوں نہیں چلا. یہ ساری انبیاء شناسی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، انبیاء کے بارے میں معلومات، یہ بہت بڑا ایک دین قرآن کا چیپٹر ہے جس میں انبیاء کے بارے میں معلومات دیتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا تربیتی اثر ہے. پھر ایک اور بہت بڑا چیپٹر آتا ہے انبیاء سے ہٹ کر، وہ انسان کامل. انسانوں میں خدا تعالیٰ نے کچھ انسان بنائے جن کو کمال پہ رکھا ہے. اب وہ جو انسان کامل ہیں، ان انسان کامل کا ایک علیحدہ چیپٹر قرآن کریم کے اندر بنے گا. یہ انسان کامل کیا ہوتے ہیں، یہ انسان کامل کیسے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا خدا نے، کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اور ایک موقع پر اسٹینڈرڈ طے کیا کہ جو خلافت ہے یہ کسی اور طاقت سے نہیں ہے، یہ صرف علم کی وجہ سے، یہ ایسی چیزیں جانتے ہیں اور در حقیقت ان میں ایسی چیزیں سمجھنے کی اور جاننے کی طاقت ہے جو تمہارے یہ فرشتوں میں نہیں ہے. وہ طاقت وہ جان ہی نہیں سکتے تھے، ورنہ میں ہمیشہ سے اپنے بچپن میں سوچا کرتا تھا، ابھی کچھ عرصے پہلے تھا، کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے فرشتے کہا کہ انی عالم و مالا تھا علم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یا مثلا فرشتوں کو چیلنج کرتا ہے تم بتاؤ، تو بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ جب تو آدم کو سکھایا ہے تو وہ بتائے گا، اور جب فرشتوں کو نہیں سکھایا تو وہ کہاں سے بتائیں گے؟ تو یہ ان کو چیلنج دینا کہ تم بتاؤ، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب نہیں سکھایا تو کہاں سے بتائیں گے؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نہیں سکھایا تو بتائیں گے نہیں، وہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے تم سیکھ نہیں پاؤ گے، تمہارے پاس وہ انسٹرومنٹ نہیں ہے جو آدم کے پاس ہے. اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور فرشتوں نے کہا کیا وہ تم نے سیکھا؟ فرشتوں نے کہا نہیں بے بس، تو ہمیں پہ ہے نہیں، وہ سیکھنے والا ہی نہیں. تو خدا نے بتایا، یہ ریئلائز کروانا چاہ رہا تھا کہ تمہاری وجود کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو تم سیکھ پاؤ. یہ جو تم سمجھ رہے ہو ہم تسبیح تقدیس کر رہے ہیں تو ہم آدم کا کام بھی کر لیں گے، تم نہیں کر سکتے. آدم کے اندر ہم نے وہ طاقت رکھی ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب بتا دیا تو خدا تعالیٰ نے کہا ان فرشتوں کو بتاؤ، نہیں کہا سکھاؤ، نہیں سیکھ سکتے تھے. علم جو اندر جانے والی روح کو ترقی دینے والی صلاحیت تھی وہ فرشتوں کے اندر نہیں تھی. فرشتے جہاں خلق ہوتے وہیں پہ رہتے ہیں، ان میں ایکسپینشن نہیں ہوتا وجود کا، اور زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. یہ صلاحیت صرف انسان کے اندر تھی، اور یہ جو انسان تھا یہ انسان کامل تھا. اب یہاں پہ ایک اور ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ انسان کامل کیا ایک ہی تھا جو مسجود ملائکہ تھا؟ تو کہتے ہیں نہیں، جو کوئی بھی انسان کامل ہوگا اسٹیٹس یہی ہوگا اس کا، جو بھی انسان کامل ہوگا اسٹیٹس یہی ہوگا. اچھا اب جناب علی اسٹیٹس یہ ہوگا، یہ فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فرشتے انسان کامل پہ نازل ہوتے ہیں. اب اگلا سوال یہ آتا ہے، کیا دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے سارے ناقصوں کوئی کامل ہو ہی نہیں؟ یہاں پہ مسئلہ آتا ہے وقت کے امام اور حجت خدا کا، کہ انسان کامل کا ہونا کائنات میں ضروری ہے، اس کے بغیر یہ نظام ادھورا ہے. اب اگر وہ انسان کامل ہے، یہی مسجود ملائکہ قرار پاتا ہے، یہیں پہ روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، پھر تو یہ جو وجود مقدس امام ہے یہ بہت محوریت ہے اس کے اندر، یہ سینٹرل پیس ہے تمام پوری کائنات کا. اور اس خاطر سارے جو مثلا خدا نے مطالعہ کے فیوز و برکات میں انسان کامل کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو امام کی جو ہم کہتے ہیں مثلا امام کی نظر لطف حاصل کریں، اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ الطاف الہیہ ایسے مل رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں ایسے ملیں جو کافروں کو بھی مل رہی ہیں. پانی ملا ہے، سورج ملا ہے، سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ کس کس کو ملی ہے؟ سب کو ملی ہے. حشرات، درندے، پرندے، سب کو ملی، کافر، فاسق، مومن، مسلمان، سب کو ملی. یہ نظر لطف نہیں ہے، یہ نظر عمومی ہے، یہ خدا کا عمومی لطف ہے جو سب کو مل رہا ہے. اب وہ خاص نظر کہاں ہے؟ اب آپ سوچیں، سورج میرے سر پہ چمک رہا ہے تو کافر کے سر پہ بھی چمک رہا ہے، فاسق کے سر پہ بھی چمک رہا ہے. یا میں نے نام سیکھ لیا ہے، چلو نام سیکھ لیا ہے، اب ان کا جو خاص نظر لطف ہے وہ کیا ہے؟ ان کا خاص نظر لطف کچھ اور دے گا پھر ہمیں، کہ اگر وہ ایک دفعہ ارادہ کریں کہ بھئی اس مجمع کو کچھ نصیب ہو جائے، تصور کریں کیا ملے گا پھر. وہ ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر، کہ جو امامت سے پروردگار عالم نے ہمیں ماشاءاللہ اتنی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم امامت کو نام سے پہچان رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تعلق بنا رہے ہیں، اپنا محبت بنا رہے ہیں ان کے ساتھ، تو پھر ہمیں ان سے نصیب کیا ہونا ہے یہ ہمیں پہچاننا ہوگا. اور وہ ظاہر حقائق کی صورت میں ہونا چاہیے، ایمان کی صورت میں ہونا چاہیے، یقین کی صورت میں ہونا چاہیے، جو ہمارے وجود کا حصہ بن جائے. تو یہ بہت اہم حصہ قرآن کریم کا ہے، انسان شناسی ہے، انسان کون ہے. پھر انسان شناسی کے اندر ٹاپ پہ جاتے ہوئے انسان کامل کیا ہوتا ہے، انسان کامل کے احکام کیا ہیں، اس کو کیا مل رہا ہوتا ہے، وہ کیسے دے رہا ہوتا ہے، اور پھر باقی حقائق کے مثلا فرشتے کیا ہیں اور انبیاء کون ہیں اور کس طریقے سے. بس قسمتی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ، اگر میں یہ جملہ گستاخی کرتے ہوئے عرض کروں کہ ہمیں نہیں معلوم ہم کر کیا رہے ہیں. جو قرآن کہتا ہے میں نہ سکھاتا تو تم سیکھ نہیں سکتے تھے، وہی وہ نہیں سیکھ رہے. اب باقی پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں ہم، کہ بھئی وہ جو خاصہ ہے پروردگار عالم کا اس کو تو دیکھو. تو بات ہماری سیرت آئمہ اطہار پہ تھی، انشاءاللہ اس کو جلدی سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ مزید ہم ان مقدمات میں نہ رہیں جس میں اب تک ہم کوشش کرتے رہے کہ فاؤنڈیشن بنتی رہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرح.
کل اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ انسان کے اندر تین پہلو ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے. ایک اس کا رابطہ ہوتا ہے خود اپنے آپ سے، ایک رابطہ ہوتا ہے اپنے علاوہ اللہ کی باقی مخلوقات سے، اور ایک رابطہ ہوتا ہے خدا متعال سے، خود خدا سے، خالق سے. تو ان تینوں کے اندر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ بھی بہت متوازن ہونی چاہیے. ایک اسلام میں لغت استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مساوات. مساوات، مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، اور ایک مطلب ہوتا ہے مساوات نہیں بلکہ متوازن، بیلنسڈ. اور اس بیلنس کے پیچھے جو اور زیادہ مثلا اس کی زیادہ ٹیکنیکل ٹرم ہوگی وہ جسٹس ہوگا، عدل. تو ایک چیز ہوتی ہے مساوات، ایک چیز ہوتی ہے عدل. اب میں آپ سے پوچھوں گا، یا اس کو بجائے کہ میں پوچھوں ٹائم لگاؤں، مساوات امپورٹنٹ ہے یا عدل امپورٹنٹ ہے؟ آف کورس عدل. مساوات تو تقریباً ہمیشہ انجسٹس ہو جاتا ہے. مساوات اس وقت کے لیے ہو سکتا ہے جب جسٹس کا راستہ بند ہو چکا ہو. عدل و انصاف کے راستے بند ہو چکے ہوں تو انسان کیا کرے گا، چلو مساوات کر لیتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایسی میں کہہ رہا ہوں بھائی، ایک ہال بھر کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت پوری کریں. اچھا اب ہمیں نہیں معلوم اس میں کس کی کتنی ضرورت ہے، تو کہتے ہیں چلو بھائی سب کو ایک ایک دے دو، ختم. نہیں معلوم کس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا پتا، اتنا علم تھوڑی ہے ہمارے پاس، پوچھ کے بھی نہیں کر سکیں گے ہم. تو سامنے والا غلط بیانی کرے، میں نے غلط سمجھ لیا، یہ سب باتیں. تو جہاں ہم جسٹس نہیں کر پاتے وہاں کہہ دیتے ہیں کہ سب کو برابر کا کر دو، مساوات کر دو. لیکن کیا یہ مساوات جسٹس ہوتی ہے؟ نہیں. اللہ کے نزدیک ویلیو کس کی ہے؟ جسٹس، عدل کی ویلیو ہے. عدل دینا چاہتا ہے. جب عدل ہوگا تو توازن خود بخود ہو جائے گا، توازن خود بخود ہو جائے گا. مثال کے طور پر جو ایک ذرا عامیانہ سی عوامی سی ایک مثال کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ مثلا گاڑی کے اندر سارے پرزے ایک سائز کے ہوں، تو اسٹیئرنگ ویل پر ٹائر لگا کے دیکھ لو کیا ہوگا. تم کیسے ہو سکتا ہے، سارے پرزے ایک سائز کے نہیں ہو سکتے. جس کو جس سائز میں ہونا ہے اس کو وہیں رہنے دو. اس پہ آپ جسٹس کریں گے تو بیلنس کریٹ ہوگا، اور اگر آپ نے جسٹس نہیں کیا تو ڈس بیلنس ہو جائے گا معاملہ. تو آپ کو اور ہمیں جب باہر انصاف کرنا ہے تو اندر تو انصاف کرنا ہی کرنا ہے، اپنے وجود کے ساتھ انصاف. اور ہم جب اپنے وجود کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو تین فیکلٹیز ہیں ہمارے پاس، ایک میں اور میری ذات، میں اور اللہ کی مخلوقات، اور میں اور خود خدا. اب ہم میں سے کچھ ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم بعض اوقات یہ ہو جاتی ہے، ہم کسی ایک فیکلٹی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک میں پیچھے رہ جاتے ہیں. مثلا کوئی بندہ عبادتوں میں بہت اچھا ہے، اخلاق میں برا ہے، انسانوں کے ساتھ رشتوں میں اچھا نہیں ہے. ایک بندہ ہے اس کی سوشل ایکٹیویٹی بے انتہا ہے، گھر کے اندر وہ صاحب ہٹلر ہیں، تو معاملہ خراب ہو گیا. بھائی آپ کی سوشل ایکٹیویٹی اتنی اچھی ہیں، ماشاء اللہ آپ مناسب آدمی ہیں، یہ جو گھر کے اندر آپ کا رول اچھا نہیں ہے، یہ کس طرح سے آپ نے کیا یہ؟ یا مثلا اللہ کی بندگی میں بہت اچھا ہے، باقی سوسائٹی سے بے خبر، عبادتیں اچھی کرتا ہے، باقی سوسائٹی میں ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو. کہتے بھائی میں تو اللہ سے لگا ہوا ہوں. وہ بھائی اللہ جو لگا ہوا ہے اس نے مخلوق کا بھی تو حکم دیا ہے. تو توازن بہت ضروری ہے. یہ جو اہل بیت کی سیرت طاہرہ ہے وہ ہمیں یہ توازن دے رہی ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طریقے سے چاہ رہے تھے ہم سے. تو مثال کے طور پر جب ہم انسانوں کے ساتھ ڈیل کریں، آج میں اس کے اوپر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرتا ہوں کہ بھائی جب انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی بات کر رہے تھے تو فنڈامنٹلس کیا ہیں، اس کے کیسے ڈیل کیا جائے. تو ایک دو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب انسان بھی مختلف ہیں، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی دشمن ہوتا ہے، کوئی اجنبی ہوتا ہے، وہ ساری باتیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر.
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
اب جیسے میں نے آپ سے آخری جملہ کہا، آپ کے ذہن میں شاید آ گیا ہوگا کہ مثلا بہترین جو ہمارے پاس ماسٹر پیس ہے اس معاملے کے اندر، وہ رسالہ، وہ روایت ہے جس کو ہم رسالۃ الحقوق کہتے ہیں، کہ جو مولا چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اس کے اندر امام نے تمام انسانیت کو سمرائز کیا کچھ رشتوں کے اندر، اور ان رشتوں کے حقوق کو امام نے بیان کر دیا. تو مثال کے طور پر اگر ہمارے جیسے طالب علم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے بھائی میری ڈیولپمنٹ کہاں پہنچی، تو مجھے چاہیے کہ مثلا وہ رسالۃ الحقوق لے لوں، وہ روایت لے لوں، اور یہ دیکھنا شروع کروں کہ یہ جو امام نے کہا اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، میں کہاں کھڑا ہوں. اور جو بچے مثال کے طور پر بڑے بہت زیادہ سسٹمیٹک اپنی اپروچ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ کیا کر لیں کہ ان سارے رشتوں کو جو امام نے بیان کیے ہیں، حقوق کو، کیٹیگریز کو، کیٹیگریز بنا لیں، اور کسی اسکیل کے اوپر اپنے آپ کو نمبر دینا شروع کر دیں.
والدین کے حقوق کے سلسلے میں کہاں پہنچا ہوں, کیا کرنا ہے اب مجھے, کتنا کام باقی ہے ابھی میرے اندر. تو ایک پکچر بن جائے گی کہ بھائی میں اس معاملے میں کہاں کھڑا ہوں. یہ جو دنیا ہے اس کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھنے دیتی, یہ موقع دیتی ہے کہ ہم ساری دنیا کو دیکھیں, یہ موقع نہیں دیتی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں. اور ہم ایک اور مشکل ہے, اپنے آپ میں کیا دیکھتا ہے اور دوسروں میں کیا دیکھتا ہے. تو کہ وہ تنزیہ جملہ ہے کہ اپنے میں دنیا دیکھتا ہے, دوسروں کی آخرت کی پرواہ کرتا ہے. کہتا ہے دوسرے جنت میں نہیں جا رہے, جہنم میں جا رہے ہیں. اچھا تم کیا, میرا تو گھر پتہ نہیں بنا ہے نہیں بنا, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو بھائی تو اپنی دنیا دیکھتے ہو, دوسروں کی آخرت تمہیں تو الٹا ہونا چاہیے تھا. اپنی آخرت دیکھو, دوسروں کی دنیا دیکھو, ان کو آخرت ان کے بل پہ چھوڑ دو کہ وہ اپنی آخرت کی خود بندوبست کریں. تو اب ہمیں یہاں پہ ایک توازن چاہیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں وہ مثال کے طور پر بنیادی خد و خال دی. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایک سوچنے کا پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ یہ رسالت الحقوق. مثلا مولا چوتھے امام سے آیا, نہج البلاغہ مولا امام اول سے آئی, یہ انہیں سے کیوں آئی, ساتویں امام سے کیوں نہیں آئی؟ اس ترتیب میں بھی کیا کوئی پروگرام ہے؟ اس کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے آنے کی زحمت فرمائیے گا. درود بھیجنا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو مفاہیم نہج البلاغہ میں آئے وہ کیا مفاہیم تھے, ان کا کیا تعلق بن رہا تھا انسان کی ہدایت کے نظام میں. اسی طرح جیسے مثلا قرآن کریم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی مکی روایتیں جو مکی آیتیں جو تھیں ان کی کوالٹیز یہ ہوتی ہیں, مدینہ کی جو ہوتی ہیں ان کا معیار یہ ہوتا ہے. مثلا مکی آیتیں جو ہوتی ہیں وہ معمولاً عقائد کے بارے میں ہوتی ہیں, مکی آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں, بڑی آیتیں نہیں ہوتی ہیں, چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں, معمولاً فنڈامنٹلز کے بارے میں, عقائد کے بارے میں, اور کوئی زیادہ ڈسکرپشن نہیں ہوتا بلکہ بہت بریف ہوتی ہیں. میاں مل مسکال ادر رتن خیر یارا, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں گی, قل ہو اللہ احد ایک چھوٹی آیت ہوگی. اچھا مدینہ کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ لمبی لمبی آیتیں ہو جاتی ہیں, اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, ایک ایک آیت ڈھائی ڈھائی لائن, تین تین لائن, پانچ پانچ لائن, آٹھ لائن کی بھی آ جائے گی قرآن کریم کی جو موجودہ چھپائی اس میں. تو وہ بریف ہوتی ہیں, ان میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں, ان میں فنڈامنٹلز کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے, ان کے اندر معمولاً احکام ہوتے ہیں, زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سورہ مکی ہوتی ہے اور بریف ہوتی ہے, اس کے ڈسکرپشن میں دو یا تین مدنی سورہ آ جائیں گی جو اسی کو بیان کر رہی ہوں گی انتہائی تفصیل کے ساتھ. تو اس طرح کا مارکہ بہت جگہوں پر ہے. یہ جو تعلیمات اہل بیت ہیں ان میں بھی گویا اس ٹائپ کی ایک ترتیب نکالی جا سکتی ہے کہ کیوں امام نے, چوتھے امام نے یہ رسالت الحقوق دیا ہے. وہ آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا اس زمانے میں ہوا کیا تھا. اس زمانے میں معنویت ختم ہو گئی تھی, یزیدیت کے بعد کا دور تھا, یزیدیت امویت اتنی چھا گئی تھی, لوگوں کے اندر نیشنلزم اتنا زیادہ آ گیا تھا, عرب پرستی آسمان پہ پہنچی ہوئی تھی, باقی قومیں پس گئی تھیں. اس ماحول میں جب قومیں اس ایروگنس کے اندر آ گئے تھے یہ عرب لوگ کہ ہم عرب ہیں, عرب ہیں, امویت نے جو ایک مسلم اسلامی معاشرے کے ساتھ ظلم کیا وہ یہی تھا. جو بنی امیہ تھا اس نے دیکھا کہ اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے, اس کے پاس اللہ سے کوئی قرب نہیں ہے, تو اس نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کو عربیت میں ڈال دیا, عربیت عجمیت میں ڈال دیا. وہ عربیت عجمیت اتنی حاکم ہو گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو بھول گئے, عرب عجم پہ چل رہا تھا معاملہ سارا. اس کے مقابلے میں اہل بیت نے کیا نعرہ لگایا, انہوں نے لگایا نعرہ جس کو آج ہم اپنی زبان میں انسانی حقوق کہتے ہیں, کہ تم عرب عجم مت دیکھو, انسان دیکھو اور اس کا حق دیکھو, اس کو پورا کرو کسی طریقے سے. اس کو پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی اس کو تم لے کر چلو. تو مجھے اور آپ کو وہ بہت اچھا ڈاکومنٹ ملا ہوا ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. اب میں نے کہا فنڈامنٹلز, دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات میں ہمیں کیا دیکھنا ہے. تو بھئی ایک تو آپ کو ڈاکومنٹ مل گیا رسالت الحقوق, چاہ کے اس میں دیکھیں بھئی کیا کیا حقوق بتائے گئے. بیسکس کیا ہیں, دوستوں میں اور دشمنوں دونوں میں ایک بیسک ہے, وہ کیا ہے؟ کرامت, انسان کی عزت. سب سے اہم قانون جو ہم انسانوں کا دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکشن ہو, چاہے دوست چاہے دشمن,
بنیادی ترین پہلو ہے کرامت اور شرافت، عزت، یہ اہم ترین قانون ہے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی انسان اس قانون کو چاہے دشمنوں میں توڑتا ہو، اہل بیت قبول نہیں کرتے. عزت، شرافت، کرامت، اس کو وہ قبول نہیں کرتے کہ کوئی توڑے. اب میں اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اتفاقاً آج دوپہر کی جو عرائض پیش کر رہے تھے مجلس میں، اس میں عرض کیا تھا کہ کام، انہوں نے فرمایا کہ انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تین کام نہ کرے. اور اس میں تیسرا کام فرمایا الانصاف فی نفس سے، اپنے نفس میں انصاف کرے. اگر اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ کہ یہ ایمان کی کمال تک نہیں پہنچے گا. اچھا بھائی، یہ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ بھائی انسانیت کی قیمت کیا ہے، انسانیت کی کوئی قدر ہے یا نہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، قرآن کریم میں شاہد فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، تم اس کرامت کو مانتے ہو؟ دوسرے انسان کے اندر اس کرامت کا، شرافت کا احساس کر رہے ہو؟ اگر ہم نہیں کریں وہ کرامت شرافت، اس کا مطلب ہم فیلیئر ہیں. اب میں زبان سے لاکھ کہتا رہا ہوں میرا بھائی ہے، میرا مومن اور یہ اور وہ، یہ سب باتیں کہنے کی نہیں ہیں، یہ سب باتیں تو ریفلیکٹ ہونی چاہیے آپ کی کریکٹر میں، میرے کریکٹر کے اندر. تو پہلی چیز انہوں نے جو ہمیں سکھائی وہ کرامت ہے. مثلا کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک جگہ جہاں پر اس کرامت کے پامال ہونے کا خدا متعال کو اندیشہ بہت زیادہ تھا، تو اس نے بہت اس کے اوپر اصرار کیا. وہ ہے جہاں پر میں طاقتور ہوں، سامنے والا کمزور ہے. اب ظاہر ہے کوئی اگر میں کمزور ہوں، سامنے والا طاقتور، تو میں اس کی کیا کرامت پامال کروں گا؟ وہ میرا ایسا حلیہ بگاڑے گا کہ میں اچھی طرح یاد کر لوں گا. اگر میں برابر کا ہوں تب بھی وہ برداشت نہیں کرے گا. کرامت کی پامالی کا امکان زیادہ کہاں آئے گا؟ جب میں طاقتور ہوا اور سامنے والا تھوڑا سا کمزور پڑا. اچھا، چاہے یہ تعلق ظلم کا نہ ہو، دوستی کا ہو، تب بھی امکان ہے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اب میرا ہاتھ اوپر ہے، اس کا ہاتھ نیچے ہے، زیادہ امکان کیا ہے؟ زیادہ امکان یہ کہ میں اس کو مس یوز کروں گا، میں اس کو مس یوز کروں گا. اور مس یوز کیا کروں گا؟ میں اس کی شرافت سے کھیلوں گا، میں اس کی کرامت کو پامال کروں گا. خدا نے جیسے ہی دیکھا یہ امکان ہے کہ شرافت و کرامت پامال کرے گا اس موقع پر، اب آپ دیکھیے خدا تعالیٰ نے اس کو کیسے نپٹا. لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والإذى، منت رکھ کر اور اذیت دے کر اپنے صدقے باطل نہیں کرنا. تم نے اگر صدقے کے ساتھ منت رکھی اس کے اوپر، سب کا ختم ہو گیا، تمہارا باطل ہو گیا. کیوں؟ تم نے کرامت کو پامال کیسے کیا؟ یہ تمہیں اجازت ہی نہیں ہے اس بات کی. تو اب مثال کے طور پر میں نے اپنے صدقے کی ڈسبرسمنٹ کا، یا سوشل ورک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کچھ پیٹرن ایسا بنایا ہے کہ سامنے والے کو میرے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے، نہ گردن سے بلکہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ. اس کا مطلب ہے یہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ صدقہ نہیں ہے، پھر یہ صدقہ نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر ہم نے جناب ایک پروگرام رکھا جس کے اندر ہم جو جن لوگوں کو پورے سال سپورٹ کیا تھا وہ آئیں گے، ہم ان کو پورے پبلک کو بتائیں گے یہ وہ خاندان ہے جن کو ہم نے سپورٹ کیا تھا. ارے بھائی، یہ تو آپ نے عزت نفس سے کھیل رہے ہو ان کی، یہ صدقہ نہیں ہے پھر، یہ ختم ہو چکا ہے معاملہ. یا مثال کے طور پر ڈونر ایجنسیز جو ہیں، وہ جناب علی وہ بتا رہی ہیں ہم نے ان فیملیز کو سپورٹ کیا، آپ جا کے تصدیق کر سکتے ہیں. بندے خدا، یہ کرامت انسانی کے خلاف ہے. وہ دین اتنا مقدس ہے اس معاملے میں کہ کہتا ہے کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے دو، الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ مجھے کیسے ہو سکتا ہے سیدھے ہاتھ کو دو، الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو؟ کہہ رہے خود بھی بھول جاؤ کس کو دیا میں نے، ورنہ تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا. تم اس کے سامنے فرعونیت دکھاؤ گے، دوسروں کو تو نہیں بتاؤ گے لیکن تم تو اکڑو گے پھر بعد میں، پھر اس کے سامنے. تو اس شرافت اور اس کرامت کا اہل بیت نے کتنا مظاہرہ کیا، اوہ ماشاء اللہ، جگہ جگہ یہ کام کیا. یعنی ایسا ہوا کہ ایک بندہ مدینہ کے اندر اجنبی ہے اور لوگ اس کو کوئی مشکل ہے، کوئی واقعی مشکل ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے، اور جناب علی پریشان کہ میں سے میں کہاں جاؤں. ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اسی روایت کے اختتام میں سید الشہداء نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں کبھی اپنی ضرورت کسی سے کہنی پڑے نا، تو تین باتوں کا خیال رکھنا پھر ضرورت کہنا. مثلا اس کے اندر کہا کہ کسی پست انسان سے اپنی ضرورت مت کہنا، دے گا بھی تو عزت پامال کرے گا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ مثال کے طور پر پست انسان سے نہیں کہنا، مغرور سے نہیں کہنا، اس طرح کی دو تین پوائنٹس بتائے امام نے. اور اس میں ایک بہت عجیب پوائنٹ تھا، کہا جس کا حسب نصب نہ پتا اس سے نہیں کہنا. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا خاندانی آدمی. اب یہ خاندانی ہے نہیں جعفری زیدی اور فلاں فلاں, نہیں یہ خاندانی نہیں ہوتا ہے. خاندانی یعنی جس کا پتہ ہو کہ اس کا خاندان شریف ہے, الٹے سیدھے آدمی جا کے اپنی عزت پامال نہیں کروانا. تو وہ جناب علی مدینہ میں آتا ہے, گھومتا ہے ادھر ادھر, لوگوں سے پوچھتا ہے بھائی مدینہ کے اندر سخی کون ہے, چونکہ عزت مند آدمی تھا, نہیں چاہتا تھا ہر ایک کے دروازے پہ جا کے اپنے آپ کو رسوا کرے. تو لوگوں نے بتایا بھائی سخی تو سب سے بڑا یہی در ہے, سعید الشہدا کا گھر بتایا. اب وہ آیا سعید الشہدا کی محفل میں, سعید الشہدا کی محفل میں آیا, اور سعید الشہدا امام مبین ہونے کے ناطے بھی اور ظاہر قیافہ شناس اور شکل کو دیکھ کے پہچاننے والے, وہ ساری باتیں علم لدنی فالا فنا, وہ سب چیزیں, ہر چیز علم لدنی سے حل نہیں ہوتی ہے, علم لدنی معجزے کے لیے ہوتا ہے. باقی زندگی ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو انہوں نے سب کو سکھایا ہوتا ہے. تو مثلا مالک اشتر بھی پہچان لیتے, یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا. وہ علم لدنی ایک اور چیز ہوتی ہے جو معجزہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے. باقی تو یہ ہے کہ باقی جو انہوں نے سکھایا ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے, اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے بھائی آدمی کیا چاہ رہا ہے. تو جیسے ہی امام نے دیکھا اس کو کہ بھائی وہ اس طرح کا ایک آدمی ہے, تو امام نے دیکھا نہیں کہ یہ آدمی ایسے نہیں بتائے گا. تو امام نے کیا کیا کہ محفل برخاست کی اور اس کو کہا تم یہاں بیٹھو, گئے خود پردے کے پیچھے چلے گئے اور کہا اپنی مشکل بتاؤ, کہا اپنی مشکل بتاؤ. اب یہ خوش ہوا کہ مجھے چہرے کے سامنے نہیں بتانا پڑا, ورنہ میں مثلا کیا کرتا. تو عجیب امام نے ایک قول کہا, واقعی انسان حیران ہو جاتا ہے, 1400 سال پہلے ان جاہلوں کے درمیان. فرمایا جب کسی کو دینے لگو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈالنا. اللہ اکبر, کہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈالنا, کیوں؟ عزت پامال ہوگی. تو پردے کے پیچھے تشریف لے گئے, فرمایا تو اپنی بتاؤ مشکل. وہ بڑا خوش کہ مثلا چلو جان چھٹی, میں بتانا نہیں پڑا اس طرح. اس نے بتایا, امام نے پردے کے پیچھے سے اس کو دیا, پردے کے پیچھے سے دیا اور کہا جاؤ. وہ چلا گیا. جب چلا گیا باقی لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ امام نے اتنی احتیاط کی. تو امام نے فرمایا کیوں کیا, امام سے پوچھا کہ امام اتنا کیوں. امام نے فرمایا یہ شریف النفس آدمی تھا, اس کی عزت پامال ہو جاتی. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے ہمارے پاس, اللہ ہم سب کو غلطیوں سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ تعالی. بہت بڑا پوائنٹ ہے, وہ کیا ہے احسان محترم؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایک معاشرے میں ایک عزت مند کی عزت پامال ہوئی, نقصان کس کا ہے؟ اس کا صرف نقصان نہیں ہوگا, پورے معاشرے کو نقصان ہوگا. کیوں؟ اب وہ عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں, پتھر پتھر پہ باقی نہیں رہے گا, اب کرپشن آئے گا. جس معاشرے میں عزت نفس باقی ہو اس میں کرپشن نہیں آتا. آپ کے بڑے شاید نواب ہوں, میرے بڑے نواب نہیں تھے لیکن سب عزت دار تھے. یہ لوگ کرپشن نہیں کرتے تھے, یہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بکتے نہیں تھے ایک دوسرے کے سامنے, نہ بکتے تھے نہ بچتے تھے, عزت تھی. اچھا یہ لوگ غریب نہیں تھے کیا؟ نہیں, غریب لوگ تھے. یہ کہاں کہ عمرہ تھوڑی تھے سارے کے سارے, بعض کے ہوں گے شاید میرے اجداد نہیں تھے. وہ جو عمرہ نہیں تھے تو اتنی عزت کہاں سے تھی ان کے اندر؟ اندر سے عزت کے قائل تھے یہ لوگ, نہ دوسرے کو بے عزت کرتے تھے نہ اپنے آپ کو بے عزت ہونے دیتے تھے, عزت کے قائل تھے. چونکہ اپنے لیے عزت کے قائل تھے, سب اسٹینڈرڈ کام نہیں کرتے تھے, پھر نیچے نہیں کرتے تھے یہ لوگ. چونکہ ہمارے معاشرے میں دوسروں کی بے عزتی کرنا فخر بن گیا ہے, اور معاشرے میں لوگ بے عزتی قبول کر چکے ہیں, تو جب وہ خود بے عزتی قبول کر چکے ہیں تو بے عزتی کے باقی کام کیوں نہیں کریں گے؟ تو اگر آپ کو معاشرے کی برائی سے لڑنا ہے نا, تو آپ بروں کو گالیاں دینا بند کریں, ان کو عزت دینا شروع کر دیں, لوگوں کو عزت دینا شروع کریں. جیسے ہی میں اور آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کرتے ہیں, ان کا معیار اوپر آ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے ذلیل ذلالت کی حرکتیں نہیں کرتے پھر, وہ اپنے لیے عزت کے قائل ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے عزت اور شرافت کو چاہے دشمنی کیوں نہ ہو, میں دشمن کا بھی ایک موقع آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا اب کوئی ممکن ہے مجھ سے یہ کہے, چونکہ میں تھوڑا سا کریٹیکل ہوں ان سوسائٹیز کے اوپر, وہ یہ کہہ کہ بھائی یہ چیز یہاں بہت زیادہ ہے, یہاں عزت نفس بہت زیادہ ہے. اچھا یہاں ظاہری طور پر رسپیکٹ ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, ماخان یہاں پر بہت اچھی, مجھے گہرائی نظر نہیں آتی اس رسپیکٹ میں, اس میں گہرائی نہیں ہے. اب یہ مجھے کبھی اور موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو میں کہہ رہا ہوں گہرائی نہیں ہے اس کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اس کو پیسے سے ٹکرا کے دیکھیں، سب ڈھیر ہو جاتا ہے، تب معاملے ختم ہو جاتے ہیں. اور کبھی اس بات کا پردہ کھل جائے کہ اندر کیا چل رہا ہے، تو پھر معاملے جو ہیں وہ بڑے ٹیڑھے ہیں. پھر بہرحال اس کے اوپر ہم یہاں پہ بات نہ کریں ابھی، اب اس پہ آ جاتے ہیں. اسلام دشمن کے معاملے میں بھی عزت کے قائل ہیں. اچھا یہ عزت دکھاوے کی ہے یا اندر سے ہے؟ نہیں، اسلام منافقت نہیں سکھاتا ہے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ نہیں، واقعی عزت دیتا ہے، عزت قائل ہے. حتیٰ اللہ کے نبی مثلا کفار کے مقابلے میں مثلا، اب دیکھیے بدترین حالات، مولا چاہتے سرکار مدینہ میں تشریف فرمائیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، یوں احساس ہوتا ہے کہ جو مولا کا، مولا چوتھے امام کا سب سے بڑا احسان ہے انسانیت پر، وہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ کیسے پیش آؤ، یہ انہوں نے سکھایا ہے. ابھی انسانیت قبول نہیں کرے گی اسے، ہم لوگ کو بھی نہیں اچھی طرح پتا کہ انہوں نے کیا بتایا، تو باقی انسانیت کیا قبول کرے گی. لیکن اگر کبھی کوئی گہرائی میں گیا تو اس کو پتہ چلے گا کہ چوتھے امام کا احسان کتنا بڑا ہے. انہوں نے ہم انسانوں کو یہ سکھایا کہ انسانوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، ممکن ہے کوئی مثلاً بچہ ہمارے سے ہم سے کہے کہ بھائی مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، انسانیت کو سکھایا، انہوں نے نام ہی نہیں سنا ان کا. یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ نام سنا ہو، نہیں معلوم کتنے اخبار میں ویسٹرن ورلڈ کے اسکالرس کے پڑھتا ہوں مولا امیر المومنین کے کلمات ہیں جو انگلش میں لکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ گھوم گھوم کے انسان دیکھتا ہے. لو بھائی یہ بات تھی، یہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ سامنے والے نے پک کیا، پتہ نہیں کہاں سے اس نے کہاں سے پک کر لیا، وہی چیز انگلش میں آ گئی، پتہ چلا وہ جیفرسن کے نام پر آ گئی، وہ لنکن کے نام پر آ گئی، پتہ نہیں کس کس کے نام پر آ گئی. اب خدمت کا یہ احساس کرے، ایک آدمی 200 سال پہلے بول رہا ہے اور ایک آدمی 1400 سال پہلے بول رہا ہے، تو جینوئن کون سا ہے پھر؟ ظاہر کیوں 1400 سال پہلے جس نے بولا وہ جینوئن ہوگا. تو اب امام نے حقوق کے اوپر بات کی، ساری باتیں مدینہ کے اندر تشریف فرمائے. بنی امیہ کا دور ہے، بنی امیہ کا جو والی ہے، مدینہ کا گورنر ہے، وہ انتہائی بغض رکھنے والا، معاند، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ سختی کرنے والا، تنگ کرنے والا، اور مولا چوتھے سرکار کے ساتھ انتہائی زیادہ سختی کرنے والا انسان. اور لوگ دیکھتے تھے کہ امام کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کرتا، اور لوگوں کو بھی پتا تھا کہ بھئی یہ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن لوگ مجبور، مثلا بنی امیہ کا ہے اور طاقتور ہے، اس سے پہلے جو واقعات 63 ہجرہ میں ہوئے، لوگ مدینہ کے لوگوں نے ایک دفعہ بنی امیہ کے رولرس کو نکال کے باہر کر دیا، جو واقعہ حرہ پیش آیا 63 ہجرہ میں باہر نکال دیا، بعد میں انہوں نے ریوولٹ کر دیا، ایک وہاں پہ انقلاب ٹائپ کی صورت آ گئی، بنی امیہ کی فوج جو تھی وہ شکست کھا گئی. اس کے بعد پھر یزید نے اپنی فوج دمشق سے بھیجی، اور وہ جو آئی تو اس نے مدینہ کو تہس نہس کر دیا، مسجد نبی کے اندر استبل بنا دیا، وہاں پہ جان انسانوں کا خون اتنا بہا کہ گھوڑوں کے سم پامال تک خون میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، بڑے انسان مرے مدینہ کے اندر. تو اس کے بعد جناب علی پھر وہ بغاوتوں کا سلسلہ مدینہ میں بنی امیہ کے سامنے رک گیا، کوئی جرت نہیں کرتا تھا، دیکھتے تھے کہ مثلا اچھا نہیں ہو رہا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جو بنی امیہ کا والی تھا، یہ اس کا ایک خاندانی تعلق تھا شام کے اندر حکمران سے، جو اس وقت کا ظاہری طور پر خلیفہ تھا، وہ کہیں خلیفہ تبدیل ہو گیا، دوسری فیملی وہاں پہ حکومت پہ آ گئی، وہ جو دوسری فیملی حکومت پہ آئی یہ کمزور پڑ گیا، اور وہ جو دوسری فیملی حکومت پر آئی، بنی امیہ کا ہی دوسرا حصہ آیا، اس کے کمزور پڑنے سے یہ برطرف کر دیا گیا. یہ جو برطرف ہوا تو لوگوں کو موقع مل گیا، لوگوں نے اس کو پکڑا، خوب مارا، مار مار کے اس کو حالت بگاڑ دی، اور اس کو ایک درخت سے باندھ دیا، اور جو آتا تھا وہ گالیاں بکھرا ہے، تھوک پھینک رہا ہے، مار رہا اس کو. اس عالم میں جب لوگ یہ کر رہے تھے، امام تشریف لائے اسی طرف. اب سب لوگوں نے دیکھا امام آنے، سب رک گئے، تھبٹ گئے. اچھا اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ امام تشریف لائے اور کہا کہ جب یہ طاقتور تھا تب اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا تھا، اب کمزور پڑ گیا تو مار رہے ہو اسے. وہ شخص جانی دشمن تھا، جان کا نہیں عزت کا دشمن تھا، اس نے جو امام کو ذکر پہنچائی تھی وہ اللہ جانتا تھا. جیسے اس نے یہ سنا، وہ بندھا ہوا دشمن امام، اس نے آئے کریمہ پڑھی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے اپنی رسالت کہاں قرار دے. یعنی آپ وارث رسول. یہ جو کیریکٹر کا پہلو ہے یہ نبی کی وراثت سے کم نہیں آ سکتا، یہ نبی کی وراثت کا ہی نتیجہ ہے. تو اب یہ ڈگنیٹی ان کی ہے، دشمن سے ڈیل کرنے میں بھی یہ نہیں کہا ذلیل کرو اس کو. اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس طرح ذلت سے پیش آ رہے ہیں، فرمایا یہ حرکت صحیح نہیں ہے تمہاری. یہ ان لوگوں کی تعلیمات ہے ہمارے پاس، ایک ایک موقع پر ایک ایک جگہ شرافت سکھاتے ہیں، کرامت سکھاتے ہیں. اب میں ایک بات یہاں پہ صرف پک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس شرافت اور کرامت کا لحاظ جس کو انہوں نے دشمنوں میں سکھایا تھا ہم دوستوں میں کر رہے ہیں. یہ شرافت و کرامت جو ہمیں دشمنوں میں سکھائی گئی تھی ہم دوستوں میں کر رہے ہیں. اگر نہیں کریں گے آپ خود مجھے بتائیے ہمیں عزت کیسے ملے گی. یہ جو خدا عزت دلاتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جو خدا کی دیوی عزت ہوتی ہے یہ تو اس طرح آتی ہے جس طرح خدا نے بتایا ہے. تو عزیزان محترم، اس پوائنٹ سے جو ہمیں ایکسٹریکٹ کرنا چاہیے فوراً وہ یہ کہ بھائی مجھے خود بھی عزت دار بننا ہے اور دوسروں کو بھی عزت دینی ہے، دوسروں کو بھی عزت دینی ہے. اب میں چھوٹے چھوٹے مصادیق اس کے امپلیمنٹیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو تین سال پہلے ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ جگہ ایک جگہ پہ چند مجالس پڑھی تھیں، اس میں یہ پوائنٹ بار بار آ رہا تھا کیونکہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے تھے، بار بار یہ چیز سامنے آتی تھی، وہ یہ کہ بھائی ہم جو اپنے بچوں سے بچپنے میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں آیا یہ عزت پہ مبنی ہے یا نہیں ہے. وہ فرما رہے ہیں وَقِّرُوا أَطْفَالَكُمْ، اپنے بچوں کو عزت دو. اچھا یہاں پر تو کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ عزت تو نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے کچھ دے گا کیونکہ یہاں پر تو 911 گھومتا رہتا ہے. یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو خوف کی بنیاد پر اس طرح کرنا ہے یہ وہ عزت نہیں ہے جو خدا چاہ رہا ہے، نہ یہ وہ رسپیکٹ ہے جو ہمیں اس ماحول کے بعد بچوں سے مل پائے گی، یہ وہ نہیں ہے. وہ عزت کیا ہے جو خدا متعال چاہتا ہے کہ بچوں کو ملے؟ اچھا اب مثال کے طور پر خدا چاہتا ہے بچوں کو ملے، پھر دوبارہ مسئلہ کچھ اور آ جائے گا بھارت، کمزوروں کو ملے یا نہ ملے. میں اپنے بچوں کو خدا کہتا ہے عزت دو، اچھا کمزوروں کو ظاہر کہ دوں. اب میں کمزوروں کو عزت کیسے دوں؟ اب ایک چھوٹا سا دیکھیں آپ مثال آپ کی خدمت میں، اور ممکن ہے کہ آپ کہیں بھائی یہ اسٹینڈرڈ سے بہت گر گئی مثال، لیکن معاف کیجیے گا اگر آپ یہ سمجھیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مثال کے طور پر میں یہاں سے گیا، آپ پاکستان پہنچے اور آپ نے کہیں وہاں پر یہ دکھایا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ مجھے تھوڑا سا کوئی پریویلیج کوئی رسپیکٹ مل جائے. اچھا یہ آپ نے نعوذ باللہ، میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، میں نے اپنی بے عزتی کو ایکسپوز کر دیا. میں نے بتا دیا میں عزت مند نہیں ہوں. عزت مند ہوتا تو اس پہ عزت نہ کماتا، اس پہ کیا عزت کما رہے ہو یار؟ کپڑوں سے کیا عزت لے رہے ہو؟ عزت خدا دے گا یا تم کو کپڑے دیں گے؟ عزت گاڑی سے لیتے ہو، عزت گھروں سے لیتے ہو، عزت پاسپورٹ سے لیتے ہو، یہ بت پرستی نہیں ہے. خدا کہتا ہے عزت میرے ہاتھ میں ہے، تم کہاں عزتیں لینے جا رہے ہو؟ تخیلات پہ گھومتے ہو، امیجنیشن کے اوپر گھومتے ہو، توہمات میں گھوم رہے ہو. اس میں کس میں عزت دی ہے خدا؟ کوئی ایک پوائنٹ ہے اس میں عزت کا؟ کپڑے میں عزت ہوتی فرعون کے پاس عزت تھی، سونے میں عزت ہوتی فرعون کے پاس عزت تھی، مکھی کے پر کے برابر خدا کے نزدیک عزت نہیں تھی اس کی، سونے سے لدا ہوا تھا. کن کن چیزوں سے لدا ہوا تھا؟ طاقت سے، شہرت سے، دولت سے، ہر چیز سے لدا ہوا تھا، اور مکھی کے پر کے برابر کمبخت میں عزت نہیں تھی. تو ہم کس کے پیچھے عزت گھومنا لینا چاہ رہے ہیں، کس سے عزت لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں جو ہمیں سکھا رہے ہیں وہ. اور آپ تصور فرمائیے اگر ہم نے یہ ایک چیپٹر اس عظیم الشان مکتب سے سیکھ لیا جو اہل بیت کا مکتب ہے، کہ بھائی اپنے لیے بھی عزت کے قائل ہو جاؤ اصلی عزت، اور دوسروں کو بھی عزت دو. یہی ہمارا ڈسٹنگوشنگ کیریکٹر ہوگا پوری دنیا کے اندر کہ بھائی یہ لوگ اہل عزت ہیں، چھوٹے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ. اسی پہ دنیا احترام کرے گی، اسی بات کے اوپر کہ یہ لوگ چھوٹے کام نہیں کرتے، چھوٹی حرکتیں ان سے صادر نہیں ہوتی. تو یہ بہت چھوٹی حرکت ہو جائے گی اگر ہم لوگ الٹی سیدھی چیزوں سے. اب آپ تصور کیجئے اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کسی بھی ٹائم پر میں نے اپنے پیسے کی وجہ سے کوئی اسپیشل رسپیکٹ مانگ لی، کوئی پریویلیج مانگ لی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ میرے پاس پیسہ ہے. سرکار یہ قارونیت ہے. قارونیت اور کیا ہے؟ قارون یہی تھا، کہتا ہے یہ میری عزت ہے پیسہ. اور وہاں بہت باریک سا ایک پوائنٹ ہے جو کل آپ کی خدمت میں مالکیت کے عنوان سے عرض کیا تھا، اب یہاں پہ بہت لنک بھی بن رہا ہے. آپ قارون کے جملے پڑھیں جب وہ اپنی دولت لے کے نکلا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرایا تو ایک دن اس نے اپنی دولت کا شو آف کیا، تو خدا نے مثال قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ پوری اپنی طاقت کے ساتھ دولت کے ساتھ لے کے باہر نکلا. اب جب باہر نکلا تو لوگ اس کی حسرت میں مرنے لگے کہ کل تک جو لوگ کہتے تھے یہ فرعون یہ کیوں کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے، اچانک اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور خدا سے کہنے لگے خدایا کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا. صحیح ہے. اچھا اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں خدا نے مثال فرماتا ہے قرآن سے قارون سے کہا لوگوں نے، یہ لوگ کل تک ایمان کے تھے اور اس کو ایمان کی تلقین کرتے تھے. ایک گروپ کا بتایا ہے کہ کل تک صاحب ایمان تھے اور قارون جب اپنی دولت دکھاتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ دیکھ تیرے پاس جو کچھ ہے یہ خدا نے دیا ہے، تو قارون کہتا تھا نہیں یہ میں نے خود کمایا ہے. قارونیت کی پہلی بنیاد نکل آئی. قارونیت کی بنیاد ہے کہ وہ ملکیت اپنی سمجھ رہا ہے، یہ میں نے کمایا ہے. یہ قارونیت کی بنیاد یہاں پر ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں کتنی تفصیل سے مالکیت اور ملکیت کے اوپر بات کی تھی. دیکھیے قرآن کریم لنک دیتا ہے، کہتا ہے اگر کوئی قارون بنے گا نا تو سب سے پہلے وہ ملکیت کے اندر گڑبڑ کرے گا، کہے گا مالک میں ہوں، تو کہنے لگا یہ میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد جب لے کر باہر نکلا تو کل تک جو لوگ اس کو خدا کی یاد دلا رہے تھے وہ بےچارے وہ بھی ڈھیر ہو گئے اور خدا سے کہنے خدا کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا. اور اس کے بعد جب خدا نے قارون کو زمین کے اندر دھسایا تو یہ جو کل کہہ رہے تھے نا کاش ہاں ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، خدا سے کہنے خدا تیرا شکر ہے تو نے بچا لیا، ہم بھی گئے تھے ابھی. صحیح ہے. وہ دن جس دن قارون آیا اور لوگوں کی آنکھیں چندی آ گئیں، اور وہ دن جس میں دھنس گیا، ان دو دنوں کے بیچ میں ایمان کی حفاظت کام ہے. اس سے پہلے تو ایمان تھا لوگوں کے پاس، اس سے پہلے تو خود قارون کو تلقینیں کر رہے تھے. بس جس دن قارون ظاہر نہیں ہوا ہے لوگوں کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس دن قارون ظاہر ہوتا ہے ایمان ختم، پھر جس دن قارون دھس جاتا ہے پھر ایمان واپس آ جاتا ہے. تو پہلا ایمان ہونا مجھے دھوکہ نہ دے کہ میں بیچ میں لوز نہیں کروں گا، کیونکہ قارون ظاہر نہیں ہوا ہوگا ابھی. جب وہ قارون ظاہر ہوتا ہے پھر معاملہ سختی کا پڑتا ہے، اب کیا ہوگا. تو عزیزان محترم اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی عزت کا ایک معیار بنائیں. بڑا وقت لیا آپ کا اس موضوع پر، عزت کا ایک معیار بنائیں کہ بھائی یہ ان مصنوعی چیزوں سے مجھے عزت نہیں چاہیے. اور ایک اور عنصر ہے یہاں پر، ایک قدم اور بڑھنے کی کوشش کر لیتے ہیں اور پھر آپ کی ہمت تمام درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک ٹاپک ہے یہاں پر، بس ایک اسٹیپ یہ ہوا کہ بھائی میں دوسروں کو بے عزت نہ کروں، چاہے کمزوری کیوں نہ ہو، دینا بھی ہے تو عزت کے ساتھ دینا ہے. دوسرا ٹاپک یہ ہوا کہ میں اپنی عزت کا معیار فضول چیزیں نہیں بناؤں، لباس دولت کپڑے مثلا وہ گاڑی اور گھر اور یہ سب باتیں، اس میں آپ اپنی ڈگریز بھی ڈال لیجئے گا، میں بھی اپنی علم ڈال لوں کہ میں کتنا بڑا ذاکر ہو گیا ہوں مثلا میں یہ کرتا ہوں، میں یہ بھی ڈال لیجیے گا، چونکہ یہ سب غیر خدا جو کچھ ہے نا وہ دھوکا ہے، غیر خدا جو بھی بناؤں گا دھوکا ہے. تیسرا ایک ٹاپک ہے، مجھے یہ ضرورت کیا ہے کہ دوسروں سے عزت مانگوں، اس کی ضرورت کیوں ہے. بھائی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے نا، میں نے آپ سے کہا بھائی کپڑے کی بنیاد پہ عزت مت مانگو، اچھا تقوی کی بنیاد پہ مانگ لوں، بندے خدا بندوں سے عزت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مالک سے عزت مانگ، یہ تو خود فقیر ہیں. تو میرے ذہن میں ایک جملہ آتا تھا، ایک زمانے میں بسوں میں بہت زیادہ سفر کرتا تھا، تو وہاں ٹاور جو کراچی کا ہے اسٹاپ، بڑا تاریخی اسٹاپ ہے، تو وہاں پہ ایک ٹاور بھی لگا ہوا ہے اس وکٹورین ٹائم کا. تو وہاں سے میں گزرتا تھا تو وہاں پہ دیکھتا تھا فقیر بہت ہوتے تھے، وہ بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے، اس گاڑی کے پیچھے، اس گاڑی کے پیچھے، اور منی بس کے کھڑکیوں میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. یہ ہے تو میں ایک بات دیکھتا تھا، بعد میں کھوپڑی میں آئی تھوڑی بہت، میں سوچتا تھا کہ یار کوئی فقیر دوسرے فقیر سے بھیک نہیں مانگتا، کوئی فقیر دوسرے فقیر سے بھیک نہیں مانگتا، ہم کیوں اتنے بھکاری ہیں، ہم کیوں اتنے بھکاری ہیں، یہ سب فقیر ہیں. اچھا آپ کہیں گے مولانا بے عزتی مت کرو، نہیں میں بے عزتی کروں گا بھائی، قرآن نے کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو. وہ بھائی تو ان فقیروں کو فقیروں سے بھکاری بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مالک کل کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. تو بھائی مجھے کیا دماغ خراب آ رہا ہے کہ میں بھکاریوں سے بھکاری کی بھیک مانگنا شروع کر دوں؟ ہم سب خدا کے سامنے فقیر ہیں. نہ دیکھیے، نہ میرے بس میں آپ کے دل کے اوپر حکومت کرنا ہے. میں آپ کے دل پہ حکومت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. آپ کے دل پہ کس کی حکومت ہے؟ خدا کی. اب مجھے آپ کا دل جیتنا ہے تو کیسے جیتوں؟ خدا سے کہو، چونکہ حاکم تو خدا ہے نا، میرے تو دل پر بھی اپنی حکومت نہیں ہے، میرے تو دل بھی خدا کی حاکمیت کے اندر ہے. مجھے مثلا اگر مجھے یہ خواہش تنگ کر ہی رہی ہے کہ میں چار لوگوں سے عزت لوں، تو ان سے التجا مت کرو، خدا سے کہو. ان سے کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں؟ ان کے دلوں پر ان کی حکومت نہیں ہے، ان کے دلوں پر بھی کسی اور کی حکومت ہے، تو اختیار ہے ہی نہیں ادھر. تو بلا وجہ میں ایک غلط جگہ پہ، غلط کاؤنٹر کے اوپر دو گھنٹے لائن میں کھڑے ہو کے بعد میں پتا چلے صاحب آپ غلط جگہ کھڑے تھے، وہ کاؤنٹر وہ والا تھا. پوری زندگی غلط کاؤنٹر کے اوپر کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک بندہ خدا تھا مسجد کے اندر، رات کو جا کر، وہ اس کے ساتھ بڑا مسئلہ تھا، ریاکاری بہت کرتا تھا. تو اس نے کہا بھائی میں اپنا علاج کروں، ریاکاری جو ہے مجھ سے بہت ہوتی ہے. تو وہ گیا، ایک اس نے مسجد پکڑی ٹوٹی پھوٹی سی، کہنے لگا میں ٹوٹی پھوٹی مسجد میں جا کر رات کو بیٹھ کے عبادت کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا. وہاں جناب علی وہ بیٹھ گیا. تو جب وہ مسجد میں جا رہا تھا تو اس کو کسی نے وہاں پہ اعلان ہوا کہ آج جو ہے وہ حاکم گھومے گا رات کو، آج جو ہے وہ حاکم اس علاقے سے گزرے گا. تو خیر وہ گیا، وہ مسجد کے اندر بیٹھ گیا عبادت کرتا رہا. تو تھوڑی دیر میں اس کو کچھ کھٹ پھٹ کی آواز آئی، کھٹ پھٹ کی آواز آئی، تو شیطان تو سپر ایکٹیو، اس نے حملہ کیا شیطان نے، اور شیطان نے کہا کہ شاید حاکم آیا ہے، وہ گزرا ہوگا، وہ آیا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا کہ وہ دیکھے مسجدوں میں کون لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، شاید حاکم آیا ہوگا. اب اس کو احساس ہوا کہ اچھا حاکم آیا ہوگا، پھر وہ دیکھ لے گا میں ہوں ابن فلاں، اور پھر کل وہ میری عزت کرے گا. اور اب وہ جناب عبادتیں کیے جا رہا ہے، اور یہ خواب اس کے دماغ میں پکے جا رہا ہے، اور کافی دیر عبادتیں کرتا رہتا، خسر پھسر وہاں پیچھے چلتی رہتی، کہتے شاید حاکم بھی عبادت کر رہا ہوگا، پھر وہ دیکھے گا میں زیادہ اچھی عبادتیں کر رہا ہوں. اور وہ جناب خسر پھسر صبح تک ایسے ہی چلا. صبح کو پیچھے مڑ کے دیکھا ایک کتا بیٹھا دو ملا رہا تھا. کہنے لگا لو بدبخت، ساری رات کتے کی دم کے لیے عبادت کی. اب میں کوئی سخت جملہ نہیں کہنا چاہ رہا، اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، اللہ نہ کرے میں کسی اور دم کے لیے عبادت کرتا رہوں دنیا کی دم کے پیچھے. ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری زندگی کس لیے گزر رہی ہے. اسٹینڈرڈ بنائیں، اسٹینڈرڈ بناؤ کہ بھائی ان ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ سب چیزیں فضول ہو گئیں. تو یہ جو خدا تعالیٰ نے اتنی کہانیاں ہمیں بتائی ہیں، اتنے واقعات ہمیں بتائے ہیں، قارون، فرعون، نمرود، فلاں فلاں، یہ سب کچھ نہیں کر سکے، اور ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، کس کے لیے بتائیں گے؟ ہمارے لیے بتائیں. اب یہ وہ چیز تھی جو اہل بیت ہمیں سکھا رہے تھے. ہم ان کے معجزاتی واقعات سنا سنا کے خوش ہوتے ہیں، یہ کم سوچتے ہیں کہ وہ سکھانا کیا چاہ رہے تھے. بھائی وہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور اژدہا ہو گیا, وہ یہ ہمیں سکھانا چاہ رہے تھے کہ لاٹھی پھینکو اژدہا بناؤ؟ نہیں. عصمت اہل بیت ایک معجزہ دکھاتے ہیں, وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ. نہیں, کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم انہیں معجزہ دکھائے, تم ہمیں پہچانو, پھر ہم سے سیکھو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. مطلب کیا ہے؟ خدا اور اس کا نظام, خدا نبی امام کا. اس کے سوا اگر اس نے بندوں سے عزت ڈھونڈی, فرمایا میری عزت و جلالت کی قسم اسے ذلیل کروں گا, اس کو ذلت میں ڈال دوں گا میں. تو خدا تجھے ذلت میں کیسے ڈالے گا؟ کہا میں اس کو اس کا محتاج کر دوں گا, اس کو اس کا محتاج کروں گا. پھر یہ ساری زندگی اس محتاجی میں پڑا رہے گا. اگر میں نے دنیا سے عزت لینے کی کوشش کی نا تو کیا ہوگا؟ ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگوں گا, ذلیل ہو کر ساری زندگی بھاگنا پڑے گا. کتنا ملے گا؟ کہتا ہے یہ ساری زندگی بھی بھاگے, حدیث قدسی بیان کرتی ہے, ساری زندگی بھی بھاگے نا اپنی نصیب سے ایک ذرہ برابر اوپر نہیں لے سکے گا, اپنے نصیب سے ذرہ برابر اوپر نہیں لے سکے گا, جو میں نے لکھا اس سے زیادہ نہیں ملے گا. لیکن اگر یہ میرے پاس آ گیا لینے کے لیے, بلا مشقت دوں گا اور عزت کے ساتھ دوں گا, بلا مشقت دوں گا, کسی کے سامنے کوئی عزت پامال نہیں کروانے دوں گا, اس کی عزت کا میں محافظ بن جاؤں گا. قسمیں کھاتا ہے اپنی عزت و جلالت کی کہ اس کی عزت کا میں محافظ بنوں گا, میں اس کو بے عزت نہیں ہونے دوں گا کسی کے سامنے. آیا ان قسموں کی اور ان بیانات کی کوئی ریالٹی نہیں ہے کیا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کتنا خوبصورت پوسٹر بھی چند دن پہلے میں نے دیکھا, کربلا دکھائی جم میں غفیر, وہ جو کروڑوں کا اجتماع کربلا کے اندر, اور وہ کسی نے تصویر بھیجی, بہت پبلک ہی پبلک پبلک پبلک, اور اس کے اندر ایک جگہ عربی میں ایک جملہ لکھا تھا, کل حسین یہاں اکیلا کھڑا تھا. اوہ اوہ کیا بات تھی. کہا یہ دیکھو آج اس کربلا میں کروڑوں حسین کے نام پہ جمع ہے نا, کل حسین یہاں اکیلا کھڑا تھا. عزت پہچانو. دیکھو امام حسین نے اکیلے کھڑے ہو کر دکھایا کہ عزت کہاں ہے. کل یہاں اکیلا کھڑا تھا, کل یہاں پہ کھڑے ہو کر کہا تھا حل من ناصر ینصر, ہے کوئی جو مدد کرے؟ کل کوئی نہیں تھا. اور اس نے تو ظاہر تصویر میں ایک ہی جملہ لکھ سکتا تھا کہ کل حسین یہاں اکیلا کھڑا تھا, ورنہ ہم مصائب میں کہہ سکتے ہیں نا, کل یہ جگہ تھی جہاں حسین کا لاشا پامال ہوا تھا, کل یہ جگہ تھی جہاں خیموں میں آگ لگی تھی, کل یہ جگہ تھی جہاں سید سجاد کو زنجیریں بندی تھیں, اسی جگہ پہ بندی تھیں. آج یہ جگہ کیا ہے؟ آج یہ کروڑوں لوگ آئے امام حسین کا نام لینے کے لیے. تعظیم عزت, مولا سید سجاد کی قربانیاں منسوب ایام ان سے ہیں, اور امام حمام کی عظمت ہمارے عرب کے سامنے. جو کچھ امام علی مقام نے کربلا کے بعد انجام دیا معاشرے کے اندر, وہ بہت سخت ضرورت ہے ہم لوگوں کو مطالعہ کرنے کی. ایک واقعہ موجود ہے اختتام پر لاتے ہوئے, بس مصائب کے ایک دو جملے عرض کرنے کے لیے. امام مدینہ میں تشریف فرما تھے, مدینہ میں قحط آ گیا. مدینہ میں قحط آیا, اس کی تفصیل یہ علیحدہ کہ قحط کے زمانے میں اہل بیت کیا کرتے تھے, ان کے فرزندوں کے زمانے میں بھی, مولا چھٹے امام کے زمانے میں بھی ایک دفعہ قحط آیا تھا. تو مولا سید سجاد کے زمانے میں قحط آیا, لوگ محتاج ہو گئے, لوگ محتاج ہو گئے. امام کے پاس گندم تھا, اور امام اپنی زمین جو مدینہ سے تھوڑے فاصلے تھی وہاں سے گندم لائے, مدینہ کے اندر لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. قحط کے زمانے میں بیچتے نہیں تھے, قحط کے زمانے میں تقسیم کرتے تھے. تو امام نے تقسیم کرنا شروع کیا, ایک بڑی جناب علی وہاں پہ جمع غفیر ہو گیا, لوگ لیتے تھے, امام سب کو نکال نکال کر خود اپنے ہاتھوں سے دیتے تھے تاکہ کوئی بے عزتی احساس نہ کرے کہ مثلا غلاموں سے دلوا دیا. تو خود امام دیا کرتے تھے, تو سر جھکا کر دیتے تھے تاکہ کوئی کسی کی نظروں میں نہ دیکھنا پڑے. تو ایک آدمی آیا, اس نے دامن پھیلایا, اس نے جھولی پھیلائی, امام نے اس میں گندم ڈالا. تو یہ آدمی رک گیا اور کہنے لگا آپ نے مجھے نہیں پہچانا. امام سر جھکائے گئے, کہا نہیں پہچانا. امام نے سر جھکایا, بس ایک جملہ کہا, کہا جس نے میرے باپ کی پیشانی پہ پتھر مارا میں بھول جاؤں گا. میرا باپ اکیلا کھڑا تھا، جب وہ میرا سردار میرا باپ اکیلا کھڑا تھا میدان میں، تو نے میرے بابا کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا نا، کیا لمحہ تھا وہ لمحہ جب مولا چوتھے امام خیمے سے باہر نکلے، سر اڑایا اور کہا السلام علیکم یا باپ. عظمت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، ہر امام کی امامت سختیوں میں شروع ہوتی تھی، لیکن یہ وہ امام ہے جس نے اپنے باپ کا سر نیزے پہ دیکھا ہے. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تبعهم صحيح.